نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم۔ سورہ حج کے بارے میں ایک اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک یہ سورت مکی ہے اور بعض کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ جہاں تک اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تعلق ہے، اکثر و بیشتر وہ مکی صورتوں کے مشابہ ہیں، البتہ اس میں بعض آیات وہ ہیں ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ مدنی ہے تو بات غلط نہیں ہوگی، اگرچہ میرا ایک وجدانی سا احساس ہے، ایک گمان ہے کہ وہ آیات نہ مکی ہیں نہ مدنی ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی، جبکہ آپ مکے سے مدینے کا سفر فرما رہے تھے، اس دوران میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ وہ آئیں گی چھٹے رکوع میں، وہ آیات آئیں گی، اس وقت میں تفصیل عرض کر دوں گا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے مالک کا، اپنے پروردگار کا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا بھونچال، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں ساعت کا ترجمہ جو میرے پاس یہ مصحف ہے، ترجمہ حضرت شیخ الہند کا ہے، قیامت انہوں نے کیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ بنیادی طور پر سمجھ لیں۔ جسے ہم ایمان بالآخرہ کہتے ہیں یا قیامت کا ایمان، اصل میں وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی واقعات ہیں کہ جن کے درمیان اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا فصل ہوگا۔ سب سے پہلے جو سور میں پھونکا جائے گا تو جو شے ہوگی کہ ایک ہلچل ہو جائے گی اور اس کائنات کے اندر ایک عظیم ہنگامہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح حرکت کریں گے، انسان جو ہے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے، اس کو کہتے ہیں الساعہ، معین وقت، معین گھڑی جب وہ آئے گی۔ اس کے بعد ایک اور نفخہ ہے، عام طور پر تو دو نفخوں کے بارے میں خیال ہے، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے تین مرتبہ نفخہ سور ہوگا، دوسرے نفخے پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، جو بھی اس وقت روح ہوں گے، جو بھی زندہ وجود ہوں گے اس وقت، ان سب پر موت طاری ہو جائے گی، الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ ہو سکتا ہے کہ حملۃ العرش جو ہے، وہ فرشتے کہ جو اللہ کے تخت کو اٹھائے ہوئے، صرف وہ مستثنا ہو یا ملائکہ مقربین مستثنا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کا سورہ زمر میں وہ مضمون آئے گا، صاعقہ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ، اس کو کہتے ہیں نفخہ صاعق، صاعق کہتے ہیں بے ہوش ہو کر گر جائے۔ پھر تیسرا نفخہ ہوگا کہ پھر جب لوگ اٹھیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، وہ بعث بعد الموت کا مرحلہ ہے، اس وقت چونکہ پوری نوع انسانی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوگی، اس لیے اس کو یوم القیامہ کہتے ہیں، قیامت کا دن وہ ہے۔ قیامت کا دن در حقیقت وہ نہیں ہے جبکہ یہاں ہلچل ہوگی اور یہاں جو ایک عظیم زلزلہ آئے گا یا پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح، اس کو عام طور پر قرآن مجید الساعہ کہتا ہے، وہ معین وقت، وہ معین گھڑی۔ تو یہ تین حصوں میں اس کو تقسیم کر لیجئے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا، اور نفخہ ثانیہ اور پھر نفخہ ثالثہ جو ہے جس پر کہ بعث بعد الموت ہوگا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ان میں کتنا فصل ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ تین ایونٹس ہیں علیحدہ علیحدہ، یہاں اس پہلی بات کے بارے میں فرمایا گیا، اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ لَشَيْءٌ عَظِيمٌ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یقیناً جب وہ معین وقت آ جائے گا تو جو بھونچال آئے گا، جو زلزلہ ہوگا، سورہ قیامہ میں ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، جمع الشمس والقمر، وہ جو ایک ہلچل ہوگی وہ بہت بڑی ہلچل ہے۔ فرمایا یوم ترونہا، جس روز تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی ہوگی، یعنی یہ جان لیجئے کہ جانداروں میں سب سے زیادہ رشتہ جو مضبوط ہے، سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ ماں اور اولاد کی ہے، اور ماں کی بھی اولاد کے ساتھ اس وقت جبکہ وہ دودھ پلاتی ہے، یہ جو وقفہ ہے، اس کے بعد تو اس محبت میں کمی ہوتی ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، پھر اس درجے کا معاملہ نہیں رہتا، پھر اولاد صاحب اولاد ہو جاتی ہے خود تو پھر اور اس میں کمی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو وقت ہے جبکہ وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، شیرخوار جو بچہ ہے اس سے جتنی محبت اسے ہوگی کسی اور شے کے ساتھ، فرمایا اس کو بھی وہ بھول جائے گا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. وترى الناس سکارا، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ مدہوش سے ہیں. وما هم بسکارا، اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اس وقت بہت سخت ہوگا، وہ بڑی سخت گھڑی ہوگی، بہت شدید وقت ہوگا، اس کی وجہ سے لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے کہ نظر یہ آئیں گے کہ شاید نشے کی حالت میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اللہ کے بارے میں جھگڑنا، اللہ کی باتوں کے بارے میں جھگڑنا، اللہ کے احکام کے بارے میں جھگڑنا، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑنا، یہ ایک بہت اہم آیت ہے. اور ہمیں اس آیت کا مصداق اپنے ماحول میں دیکھنا چاہیے کہ بہت سے دانشور ہیں جو جھگڑے کرتے ہیں شریعت کے احکام میں، قانون قصاص میں اور قانون شہادت میں، اور ان کا اپنا کردار کیا ہے. یتبع کل شیطانی مرید، اگر ان کی شخصیتوں کی قریب سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر شیطان سرکش کے وہ مرید ہیں. یہ مرید کا میں ترجمہ مرید نہیں کر رہا، مرید تو کہتے ہیں سرکش، کہ وہ ان کے پیروکار ہیں. اپنی زندگیوں میں نماز تک کا اہتمام نہیں ہوگا، لیکن مضامین لمبے لمبے چوڑے چوڑے جو ہیں فلسفیانہ وہ لکھ رہے ہوں گے. یہ کردار جو ہے کہ ان کی اپنی شخصیتیں دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے چیلے چانٹے، شیطان کے پیروکار، دین سے کوئی سروکار نہیں، لیکن دانشور بنے ہوئے ہیں اور لمبے چوڑے مضامین لکھ رہے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. یہ ہے اس وقت کا جو نقشہ ہے ہمارے سامنے، اور یہ معاملہ جو آج ہے وہ ہمیشہ رہا، ایسا کردار ہمیشہ پایا گیا. کوتبہ علیہ انہ من تولاہ، اس شیطان کے بارے میں تو یہ لکھ دیا گیا ہے، طے کر دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کا رفیق بنے گا، اس کا ساتھی بنے گا، اس کی پیروی کرے گا، فانہ یضلہ، تو وہ تو اسے گمراہ کر کے رہے گا. ظاہر بات ہے اس کا کام ہی یہ ہے. ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کی رہنمائی کر کے اسے پہنچائے گا اس جہنم کے اندر، اس دوزخ کے عذاب میں. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے باث بعد الموت کے بارے میں، تمہیں اگر حقیقتاً کوئی اشتباہ ہے کہ کیسے ہو جائے گا، ہم مردہ جو ہیں پھر کیسے زندہ کر دیے جائیں گے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ذرا اپنی تخلیق پر غور تو کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر تمہاری تخلیق میں ایک مرحلہ وہ تھا کہ تم ایک نطفے کی شکل میں تھے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر ایک لوتھڑے کی شکل میں تھے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر یہ کہ ایک گوٹی کی شکل بنی ہے، مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ، اس کا پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نقش و نگار نہیں، ہاتھ پاؤں کے بھی کوئی ابھی آثار نہیں. پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ نقش و نگار بننے شروع ہوتے ہیں اسی لوتھڑے کے اندر، وہ ایک بوٹی جو ہے اس کے اندر ہی یہ ساری چیزیں نمایاں ہونی شروع ہوتی ہیں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم ساری باتیں تمہیں سنا رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے تم پر. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ماؤں کے پیٹوں میں رکھتے ہیں، ٹھہرائے رکھتے ہیں جو ہم چاہیں، اور ایک اجلے مسمہ تک، جو ہم چاہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو. پھر یہ کہ لڑکا ہے تو ذہین ہے، فتین ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا کیا استعدادات رکھی گئی ہیں، تو یہ تو ہم ہی جانتے ہیں. نقر فی الارحام ما نشاء، یہ تو ہمارا اختیار ہے کہ ہم نے اس رحم میں کیا ٹھہرایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ولی اللہ جو ہے وہ رحم کے اندر ٹھہرا ہوا ہو، ہو سکتا ہے کوئی شیطان کا چیلا چاٹا جو ہے وہ وہاں پر جو ہے پرورش پا رہا ہو. جو ہم چاہتے ہیں، الا اجل مسمى، اور ایک وقت معین تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی شکل میں، وہ نو مولود بچہ، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچو اپنی پوری پختگی کو، طاقت کو، جوانی کو. ومنکم من یتوفا، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اس دوران ہی میں جن کو موت دے دی جاتی ہے، وفات پا جاتے ہیں، 40 برس کا ہوا نہیں ہوا، 30 برس میں فوت ہو گیا، 50 برس میں فوت ہو گیا. پھر فرمایا ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پھر اس نکمی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، 80 برس کا، 85 برس کا ہو گیا، اپنا قوا میں کوئی جان رہ گئی، بلکہ دماغی صلاحیتیں بھی جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ زائل ہو گئی، وہ اس کو ارذل العمر کہا گیا، بڑی رذیل اور بڑی ہی نکمی عمر ہے وہ. اس سے حضور نے پناہ مانگی ہے کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس ارذل العمر سے، اس سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لیجو. جبکہ انسان بوجھ بن جاتا ہے اپنی ہی اولاد پر اور اپنے ہی عزیزوں پر، وہ ایک بوجھ ہے. لیکن لا یعلم من بعد علم شیء، تاکہ وہ نہ جانے ہر چیز کے جاننے کے بعد کچھ بھی. بڑا فلسفی تھا اور بڑا، میں نے دیکھا ہے مولانا ظفر علی خان صاحب کو ان کے آخری دنوں میں، جبکہ انہیں سہارا دے کر دو آدمیوں نے کھڑا کیا تھا اور لرزہ تاری تھا اور کچھ منہ سے بھی رال سی چل رہی تھی اور بات نہیں کر پا رہے تھے، تو میں حیران تھا کہ یہ وہ شخص تھے کہ جو کبھی گرجتا تھا اسٹیج پر کھڑے ہو کر، جس سے انگریز کی حکومت نرستی تھی، جس کا قلم اور جس کی زبان دونوں جو ہے اس نے پورے ہندوستان سے اپنا سکہ منوایا. لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ انہیں دیال سنگھ کالج میں لایا گیا تھا اور ہم نے تو انہیں اسی وقت دیکھا، ان کی جوانی یا جو دور ان کا تھا اس میں تو ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو ایک مثال تو یہ دے دی کہ اپنی تخلیق پر غور کرو، اللہ کی خلاقی کا تمہیں کچھ اندازہ ہوگا اور تم پھر سوچو گے کہ وہ اللہ قادر ہے اس پر جس نے ہمیں ان مراحل سے ہو کر گزارا. تو ایک مرحلہ ہی اور ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا کوئی مشکل بات نہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک مثال اور، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ دبی ہوئی ہے، جیسے کہ اس کے اندر کوئی حوصلہ نہیں، کوئی امنگ نہیں، کوئی ولولہ نہیں. حامدتن فاذا انزلنا علیہ الماء، تو جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، اہتزت وربت، اب اس میں ایک جنبش پیدا ہوتی ہے. اہتزاز کہتے ہیں کسی شے میں جنبش کا پیدا ہونا. سانپ جب پڑا ہے خاموش اور پھر اس کے بعد اس نے کھسکنا شروع کیا، یہ اہتزاز ہے. تو زمین میں جنبش ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے حرکت زندگی کی علامت ہے. وہاں پر اب حشرات الارض بھی آ گئے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی نظر آ رہے ہیں، پرندے بھی آ گئے ہیں، اس لیے کہ اب وہاں جو ہے کچھ پیدا ہوا ہے. وہ ربط اور وہ ابری، یہ وہی ربا سے ہے، کسی چیز کا ابھرنا بڑھنا. وہ زمین جو بالکل پست ہوئی پڑی تھی اب ابھرتی ہے، اس میں سے کھیتی لہلہاتی ہے. وانبتت من کل زوج بہیج، اور پھر وہ اس میں اگتی ہیں ہر وہ چیزیں کہ جو بہت ہی تر و تازہ، بہت ہی جو ہے ہری بھری چیزیں ہیں وہ اس میں اگتی ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق، اب ان دونوں چیزوں پر غور کرو گے تو ایک حقیقت منکشف ہو جائے گی. پہلی بات یہ کہ اللہ حق ہے، اللہ جو ہے وہی سچا ہے، اللہ ہی اصل میں موجود ہے. اللہ، اب حق کا ترجمہ کرنا اردو میں ایک لفظ میں ممکن نہیں ہے. وانہ یحیی الموتی، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، اور تمہیں خود جو ہے کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ وہ ساتھ وہ گھڑی آ کر رہے گی، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو کہ جو قبروں میں ہوں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پہلی آیت تو وہ آئی تھی، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ان کا اپنا کردار دیکھو تو نقشہ یہ. اب فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں. بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، نہ کسی رہنمائی کے، ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب موجود ہے. اپنی عقل کی اٹکل پچو جو ہے اس سے وہ جھگڑ رہے ہیں اور دلیلیں نکال رہے ہیں، بحثیں کھڑی کر رہے ہیں. ثانی عطف ہی لیضل عن سبیل اللہ، جب اسے کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو پہلو موڑ کر چل دیتا ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑے متکبرانہ انداز کے لیے نقشہ کھینچ دیا ہے، اپنی کروٹ کو بل دیتے ہوئے، موڑتے ہوئے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن تو ہم انہیں چکھائیں گے جلانے والے عذاب کا مزہ، جس میں سوزش ہوگی اور جلن ہوگی. ذالک بما قدمت یداک، اور اس وقت ان سے صاف کہہ دیا جائے گا کہ یہ عذاب جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تمہارے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اگلی یہ آج جو آ رہی ہے بھی بہت اہم ہے قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے اور حقیقت نفاق کے اعتبار سے، کیونکہ یہ بالکل آخری زمانے کی مکی صورتیں ہیں. میرے نزدیک یہ صورت جو ہے اصلاً مکی ہے، صرف چند آیات ہیں کہ جو مکے اور مدینے کے سفر کے دوران نازل ہوئی. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یعبد اللہ علی حرف، جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے رہ کر مجھدھار میں کودنے کو تیار نہیں. مجھدھار میں تو ڈوبنے کا خطرہ ہے. وہ لوگ جو ہے اس جو بھی کشمکش حق و باطل کی ہو رہی ہے وہ اس کے مجھدھار کے اندر نہیں کودتے, بچ بچ کر چلتے ہیں اپنے آپ کو بچا کر. خود اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ, اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بچ بچ کر چلتے ہیں اپنی جان اور مال کو محفوظ رکھتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر انہیں خیر ملے مال ملے یا خیریت رہے, دونوں ترجمے کر لیجئے, اطْمَأَنَّ بِهِ تو مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, اور اگر کہیں آزمائش آ جائے امتحان آ جائے اللہ کی طرف سے تقاضا آ جائے نکلو اللہ کی راہ میں, یا مطالبہ ہو جائے کہ اب لاؤ اللہ کی راہ میں مال دو, تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ, یہ خسارہ ہے ناکامی ہے بربادی ہے دنیا اور آخرت دونوں کی. ذالک هو الخسران المبین, اور جان لو کہ یہی ہے واضح اور کھلی بربادی اور تباہی. خسارے کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اور خصوصاً قرآن کی اصطلاح میں یہ دو چار روپے کا خسارہ جو ہے اس کو ذہن میں نہ رکھا کریں, بلکہ تباہی اور بربادی, زندگی کا خسارہ. زندگی کے کھیل میں جو ہار گیا یوں سمجھیے تو معلوم ہوا کہ وہ بربادی ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ, یہ پکارتا ہے, مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے اور بالکل یہ مکی صورتوں کے مضامین میں سے ہے. یہ پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستی کو کہ جو نہ اسے ضرر پہنچا سکے نہ نفع پہنچا سکے. ذالک هو الضلال البعید, یہ چیز تو ہے بڑی دور کی گمراہی, دور کا بھٹک جانا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, یہ پکارتا ہے یہ بدبخت ایسی ہستی کو جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے بہت قریب ہے, یعنی اس کو پکارنے سے اللہ کے عذاب کا تو مستحق ہو گیا, باقی یہ کہ نفع وہ کوئی پہنچا نہیں سکتا. تو معلوم ہوا ایک تو انداز یہ کہا کہ نہ ضرر نہ نفع, لیکن نتیجے کے اعتبار سے تو ضرر پہنچ گیا کہ اس نے شرک کیا اور شرک کا نتیجہ بربادی ہے اور جہنم میں جھونکے جانا ہے. تو وہ ان کو پکار رہے ہیں کہ جن کا ضرر جو ہے ان کے نفع سے قریب تر ہے. لبئس المولى ولبئس العشير, کیا ہی برا ہے وہ دوست اور ساتھی اور کیا ہی برا ہے وہ رفیق اور عزیز. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کے برعکس اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, جنات ایسے باغات میں, تجری من تحت الانہار, جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید, یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو بھی ارادہ فرما لیتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے اور اس کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو بڑی دقت ہوئی ہے, لیکن اس کا مفہوم ذرا سا بھی اگر آدمی ایک سچویشن کو سمجھ لے تو بات بہت واضح ہو جائے گی. دیکھیے ایک بندہ مومن کے لیے واحد سہارا جو ہے, جیسے کہ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, واحد سہارا ہے اللہ کا سہارا, اللہ کی مدد کا یقین, اللہ میرا ساتھ دے گا. ان اللہ معنا, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اگر کسی انسان کا یہ سہارا ٹوٹ جائے, کسی وجہ سے اس پر مایوسی طاری ہو جائے, وہ اللہ کی مدد پر یقین اس کا نہ رہے, تو اب تو وہ کہیں کا نہیں رہا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ يَظُنُّ, جس شخص کا یہ گمان ہے یہ خیال ہے, أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, کہ نہیں مدد کرے گا اللہ اس کی نہ دنیا میں نہ آخرہ میں, فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, تو وہ ذرا ایک رسی جو ہے کسی بلند جگہ سے اس کو تان لے, ثُمَّ لِيَقْطَعْ, پھر اسے کاٹ دے, فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ, اور پھر دیکھے کہ اس نے جو یہ تدبیر کی ہے اس سے اس کے دل کی جلن کچھ کم ہوئی. یعنی جب تک اس رسی کو آپ نے تھاما ہوا ہے کوئی نہ کوئی سہارا تو ہے, لیکن وہ رسی بھی کاٹ دو گے تو کوئی سہارا نہیں. تمہارے پاس سہارا ہے اللہ کی امید. من کان یرجو لقاء ربہ, یہ رجا کی بات دیکھیے, جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے, جسے امید ہے, اگر تمہارے اپنے دل میں خلوص ہے اللہ کے ساتھ تو یہ بھی یقین ہوگا کہ اللہ بھی میرے ساتھ ہے اور اللہ یقیناً میری مدد فرمائے گا. لیکن یہ کہ جب کسی سبب سے وقتی طور پر مایوسی کی بنیاد پر اگر وہ امید کی رسی کٹ گئی تو پھر تو انسان کے پاس کوئی سہارا نہیں. یہ ہے اس آیت کا مضمون. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اس طرح ہم نے نازل فرمایا ہے اس قرآن کو کھلی کھلی آیات کی شکل میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ کہ جو یہودی ہوئے, والسابعین اور وہ کہ جنہوں نے جو سابی تھے، والنصارہ اور جو نصارہ بن گئے، والمجوسا اور مجوس، یہ مجوس تھے آتش پرست ایران کے، والذین اشرکوا اور یہ جو مشرکین ہیں عرب کے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ ان کے مابین قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اور نگران ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، آیات سجدہ تو قرآن مجید میں 14 ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ گمبھیر آیت ہے آیات سجدہ میں سے، اس کی کیفیت عجیب ہے اگر انسان اس آیت کا بار بار اگر اس کو تلاوت کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ سجود ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اور سورج بھی سجدہ ریز ہے اور چاند بھی سجدہ ریز ہے اور ستارے بھی سجدہ ریز ہیں اور پہاڑ بھی سجدہ ریز ہیں اور درخت بھی سجدے میں ہیں اور بہت سے چوپائے جو ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن انسانوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن پر اللہ کے عذاب کی دفع لاگو ہو گئی ہے، جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو ذلیل کرنے کا فیصلہ اللہ ہی نے کر لیا ہو، اب اس کو عزت کون بخشے گا، اس کا اکرام اب کہاں سے ہوگا۔ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، یقیناً اللہ کرتا ہے جو کچھ کے چاہتا ہے۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے بالمقابل کہ جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے۔ یہ قطعت جو ہے، یہ جو کٹنگ ہوتی ہے، یہ ایک بڑا فن ہے، اس لیے کہ وہ ٹیلرنگ کٹنگ معلوم ہوا ان کے لیے خاص، ان کے حساب سے آگ کے کا لباس جو ہے وہ تراشا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس کے اثر سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا اور ان کی کھالیں جو ہے وہ جھلس جائیں اور جل کر گر پڑیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّن حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے تیار ہوں گے۔ کس لیے؟ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يُخْرِجُوا مِنْهَا، جیسے ہی وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، من غم من غم کے مارے، اعیدوا فیہا، وہ ہتھوڑے جو ہے انہیں مار مار کر دوبارہ اس میں دھکیل دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا چکھو مزائس جلانے والے عذاب کا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا بار بار، یہ کنٹراسٹ ہمیشہ آپ دیکھیں گے، جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوگا پھر جنتیوں کا ذکر، جہاں جنتیوں کا ذکر آ جائے گا جہنمیوں کا ذکر، تاکہ وہ فوری تقابل جو ہے سامنے رہے۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب واللؤلؤ، اور ان کو پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی جو ہے، موتیوں کے ہار جو ہے وہ ان میں ڈالے جائیں گے، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس جو ہے اس جنت میں وہ ریشم کا ہوگا، وہدوا الی الطیب من القول، اور انہیں تو ہدایت مل جائے گی بہترین بات کی طرف۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں انہیں جو ہدایت مل گئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ گویا کہ طیب من القول ہے، اور ایک یہ کہ وہاں جو ہے قیلا سلاما سلاما، کوئی وہ بات نہیں سنیں گے جو ان کے لیے ذہنی کوفت کا بھی سبب بنے، کوئی جسمانی اذیت تو دور کی بات ہے۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور انہوں نے راہ پائی اس راستے کی طرف، تعریفوں والے کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف کے جو الحمید ہے، ستودہ صفات ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور روکتے ہیں مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، آپ کو معلوم ہے کہ پورے مکی دور میں مسلمانوں کو مسجد حرام میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، دو چار موقعوں پر اگر کوشش کی گئی ہے تو بہت رزس کیا مکے والوں نے اور مسلمانوں کو مارا پیٹا، اور حضور پر بھی ایک مرتبہ دسترازی کی تھی، اور حضرت ابو بکر بچانے آئے تو پھر ان کو اتنا مارا تھا کہ یہ سمجھ کر چھوڑا تھا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے گھر سے. پھر یہ کہ جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اب ان کے لیے تو یوں سمجھیے کہ ایک حسرت بری یاد تھی کہ وہ انہیں خانہ کعبہ یاد آتا تھا، اس کا طواف یاد آتا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب وہ اس سے روک دیے گئے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے پوری نوع انسانی کے لیے بنایا ہے، سب کے حقوق اس میں برابر ہیں، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں خواہ باہر سے آنے والے ہوں. سوان العاکف فیہ والباد، بادی وہ ہے کہ جو باہر سے آتے ہیں اور عاکف جو ہے وہ وہی ہے کہ جو مکے میں رہنے والے ہیں. ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اور جان لو کہ جو اس میں یعنی بیت اللہ میں کوئی کجی کا راستہ تلاش کرے گا، الحاد جو ہے اس کی کوشش کرے گا، اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو کہ جبکہ ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ یہاں میرا گھر بناؤ، اور ایک رائے یہ ہے اور میں اسی کا قائل ہوں کہ اصل میں تو یہ گھر حضرت آدم بنا چکے تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے اس زمانے کے امتداد کی وجہ سے عمارت گر گئی تھی، اب اسے دوبارہ ریبلڈ کرنا تھا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے معین کر کے بتا دیا کہ یہ ہیں وہ بنیادیں کہ جن پر آدم نے ہمارے لیے گھر تعمیر کیا تھا. جب ہم نے معین کر دیا ابراہیم کے لیے اپنے گھر کو، مکان البیت اپنے گھر کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا، اور ہم نے حکم دیا دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر ایک یہ گھر توحید کا مرکز بننا ہے. وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو پاک اور صاف کر کے رکھنا ان لوگوں کے لیے جو اس کے طواف کے لیے آئیں، ان لوگوں کے لیے جو یہاں کھڑے ہوں اور یہاں میرے سامنے قانتین بن کر فرما بردارانہ انداز میں نماز پڑھیں، ورکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے. واذن فی الناس بالحج، اور اے ابراہیم اب پکارو منادی کر دو لوگوں میں حج کی، یا تو کا رجالا، وہ آئیں گے تمہاری طرف پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل غامر، اور ہر دبلی اونٹنی پر، ہر دبلے اونٹ پر دور سے آئیں گے تو ان کی اونٹ جو ہے ان کی سواریاں دبلی ہو چکی ہوں گی، اور جن کے پاس وہ نہیں ہوگا وہ پیدل چل کر آئیں گے. یاتین من کل فج عمیق، جو بہت دور دراز کے راستوں سے یہاں پہنچیں گے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہاں آ کر خود مشاہدہ کر لیں کہ یہاں ہم نے کیسے کیسے ان کے لیے نفع رکھے ہیں، یہاں ہمارے شاعر ہیں، یہاں ہماری یاد کا کیسا ماحول ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور یہ کہ وہ نام لے متعین دنوں میں، علامہ رزقہم فی، اللہ کا نام لے، علامہ رزقہم من بہیمت الانعام، ان چوپایوں پر ان مویشیوں پر کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے، ان کو رزق کے طور پر عطا کیے. یہ سمجھ لیجئے کہ حج کے مناسک کا ذکر جو ہے اس سے پہلے صرف سورہ بقرہ میں آیا تھا، چوبیسواں پچیسواں چھبیسواں رکوع جو ہے اس میں حج کے مناسک کا ذکر ہے، اور دوسرا مقام قرآن مجید میں صرف یہ ہے کہ جہاں ہم حج کے مناسک کا ذکر ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہاں قربانی کا سرے سے ذکر نہیں ہے، اور یہاں سب سے زیادہ زور جو ہے قربانی پر ہے. تو اس طریقے سے جب جمع کر لیتے ہیں تو وہ تمام مناسک جو ہے ان کا احاطہ ہو جاتا ہے. وہاں وقوف عرفہ کا ذکر ہے، مزدلفہ کا ذکر ہے، قیام منا کا ذکر ہے، اور طواف کا ذکر ہے. طواف کا یہاں بھی ذکر آ جائے گا، طواف زیارہ کا، اللہ کا نام لے متعین دنوں میں، وہ جو قربانی کے دن ہیں. علامہ رزقہم من بہیمت الانعام فکلوا منہا، تو کھاؤ اس میں سے، وہ ذبح تو ہوا ہمارے نام پر لیکن ہمیں تو کھانا نہیں ہے، ہم تو تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، کھاؤ، اب یہ ہماری طرف سے تمہاری دعوت ہے. فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، اور کھلاؤ ہر اس شخص کو جو برے حال میں ہے اور فقیر ہے، جو تنگ دست ہے اس کو بھی دو. ثم لیقضوا تفثہم، اور جب یہ قربانی کا معاملہ ہو چکے تو اب وہ اپنے میل کچیل دور کرے، کیونکہ اس وقت تک تو احرام بدھا ہوا ہے اور اس میں جو ہے بہت سی احرام کی پابندیاں ہیں، اس میں انسان احتیاط کرے تو نہانے میں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بال نہ گر جائیں، تو اس معاملے میں بہت محتاط جو ہے لوگ جو رہتے ہیں ان کے لیے تو سمجھیے کہ جسموں پر میل کچیل ہوگا. پھر یہ کہ جو لوگ آتے تھے اس زمانے میں اونٹوں پر، ان کا تصور کیجیے، ہم تو جاتے ہیں جہاز سے اور ایک دن کے اندر جو ہے وہ کراچی سے چلے اور جا کے عمرہ بھی ہو گیا اور وہ جو احرام کھل بھی گیا، تو وہ تو چند دن کا احرام ہوتا ہے، بلکہ عمرے کا احرام تو چند گھنٹے کا ہے، اور جو حج کا احرام ہے وہ بھی دو تین دن کا، چار دن کا. اس وجہ سے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جو اصل جو حجاج ہوتے تھے ان کا کیا حال ہو جاتا تھا. کہ اب جب وہ قربانی دے چکے ثم یقضوا تفثهم، اب وہ نہائیں دھوئیں احرام کھولیں اور اپنا جو ہے نیل کچیل دور کریں، اب وہ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، ولیوفوا نذورهم اپنی نذریں پوری کریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں طواف زیارہ، کہ جو 10 تاریخ کو جب وہاں پر قربانی وغیرہ سے فارغ ہو کر اب آدمی جاتا ہے نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر، گویا کہ یہ عید ہے وہاں کی، لیکن اس عید میں دوگانہ عید نہیں ہے بلکہ طواف زیارہ جو ہے یہی اس کی عبادت ہے، اور پھر وہ طواف کرے اس پرانے قدیم گھر کا، یہ بیت العتیق کا لفظ ثابت کر رہا ہے، اس میں بھی اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے اس کا آغاز نہیں ہے بلکہ یہ بہت پرانا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس، کیونکہ سب سے پہلا گھر وہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم نے کوئی عبادت گاہ نہ بنائی ہو، پھر حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس کا ذکر ہم کل پڑھ چکے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو یقیناً پہلا گھر جو بنایا اللہ کے لیے وہ یہی ہے، اور یہ حضرت آدم کی تعبیر ہے، ذالک ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، یہ تم سن چکے، اور ایک بات اور سن لو، جو کوئی بھی تعظیم کرے گا ان چیزوں کی جن کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہوگا اس کے رب کے پاس، شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے وہ یقیناً موجب اجر و ثواب ہے، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اب چونکہ جانوروں کی قربانی کا ذکر آیا تھا تو فرما دیا ہم نے تمہارے لیے تمام چوپائے جو ہیں حلال کر دیے ہیں سوائے ان کے کہ جس کی تلاوت تم پر کی جاتی ہے، ایک ان میں سے وہ ہے سور کے جو فی نفس ہی جو نجس ہے ناپاک ہے گندگی ہے اس کا کوئی سوال نہیں، باقی چیزیں وہ ہے کہ جو حضور نے وضاحت فرمائی ہے، درندے جو ہیں وہ حلال نہیں ہے تو اس کی تفصیل علیحدہ ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو پھر تم بچو اجتناب کرو بتوں کی گندگی سے، واجتنبوا قول الزور، اور نمبر 2 جھوٹ بات سے بچو اجتناب کرو، حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ کے لیے یکسو ہو کر اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے، ومن یشرک باللہ، یہ آیت بہت عجیب ہے، اگر آپ اس کا ذرا اس کو اب اس کا تصور کریں اور تخیل کو ذرا حرکت میں لائیں، من یشرک باللہ، یہ بھی اسی طرح کی آیت ہے جو آ چکی ہے کہ رسی اگر کٹ جائے تو تم تو دھڑام سے نیچے آؤ گے، یہاں مثال دی جا رہی ہے جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اس شخص کے مانند ہے جو کسی بلند جگہ سے گر گیا ہے، اب جو اوپر سے گر رہا ہے وہ رحم و کرم پر ہے کس کے، فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ، یا تو شکاری پرندے جو ہے اسے نوچ کر لے جائیں، اس کو اچک کر لے جائیں، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا یہ کہ یہ ہوا جو ہے اسے لے کر کہیں کسی دور جا کر کھڈ میں جا کر پھینک دے، اس لیے کہ اب اس کا کوئی تعلق اپنے مالک کے ساتھ نہیں رہا، اس لیے کہ مالک کے ساتھ تعلق تو توحید کی بنیاد پر ہے، توحید کی رسی تم نے کاٹ دی تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اوپر سے گر رہا ہو اور اب اس کے لیے کوئی سہارا نہیں، کوئی بندش نہیں، اسے یا تو ہوا جو ہے لے جا کر کسی گہرے کھڈ میں ڈال دے گی، اور یا یہ ہے کہ پرندے اسے نوچ کر کھا جائیں گے، ذالک، یہ تم نے سن لیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یہ بھی جو قلب کا تقوی ہے اس کا مظہر ہے، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو جانور ہیں حدی کے جانور جن کو کہ ذبح کرنے کے لیے قربانی کے لیے لے جایا جاتا تھا مکے کی طرف، فرمایا ان میں تمہارے لیے فائدہ ہے ایک اجل مسمہ تک، تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، ان کا دودھ پی سکتے ہو یا کوئی اور ان سے کام لے سکتے ہو، ان کے اوپر اگر کوئی چیز سامان اپنا لاد کر لے جاؤ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ثم محلها الى البيت العتيق، پھر ان کی جگہ جو ہے وہ ہے وہی گھر پرانا ہمارا، وہاں جا کر انہیں ہمارے نام پر ذبح کر دیے جائے، فلکل امت جعلنا منسکا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو حج کا معاملہ ہے یہ 5ویں رکوع تک ہم اس کی تکمیل کر لیں، اسی پہلی 4 رکعتوں میں، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا کوئی نہ کوئی نظام مقرر کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی قربانی کا نظام تھا، بلکہ ان کے ہاں تو قربانی اہم ترین عبادت تھی، بلکہ ان کا جو عبادت گاہ کا خیمہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے قربان گاہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لے نام ان چوپایوں پر کہ جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں، ہمارا نام لے، اللہ کا نام لے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ الفاظ بھی بڑے ہی لطیف الفاظ ہیں، ان کو پڑھیے اور یہ اللہ سے اپنے دل کی گہرائی میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر ان اوصاف کو پیدا کر دے، فرمایا فإلهكم إله واحد، کان کھول کر سن لو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فله اسلموا، تو اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کی فرما برداری اختیار کرو، اس کی اطاعت اور انقیاد جو ہے وہی تمہارے لیے صحیح روش ہے. وبشر المخبتین، اور اے نبی بشارت دے دیجئے اخبات کرنے والوں کو. اخبات کا لفظ پہلے بھی آیا ایک مرتبہ، جھک جانے والے، عاجزی کرنے والے، تضرع کرنے والے، اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرنے والے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے. والصابرین علی ما اصابہم، اور جو کچھ بھی ان پر تکلیف آ جائے، جو بھی کوئی ان کے لیے موجب کوف کوئی شے ہو، اس پر صبر کرنے والے. والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ، یہ بدن سے مراد ہے وہ اونٹ کے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر خاص کر دیے جاتے تھے قربانی کے لیے، کہ یہ اب ان کو لے جایا جائے گا بیت اللہ میں وہاں قربان کرنے کے لیے، ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے قرار دیا ہے. لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے منفعت ہے، بھلائی ہے. فاذکر اسم اللہ علیہا ثواب، تو لو اللہ کا نام ان پر انہیں صف میں کھڑا کر کے. اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے کبھی چشم تصور سے دیکھیے گا، حجت الوداع کے موقع پر حضور نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، جن میں سے 63 کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا ہے، اس لیے کہ 63 برس کی عمر تھی حضور کی اس وقت. تو آپ نے اپنی عمر کا، جو دنیاوی عمر آپ کی ہے، حیات دنیاوی، اس کے ہر سال کے عوض اس وقت ایک اونٹ جو ہے قربان کیا ہے. حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے 100 اونٹ حضور کے لیے خاص طور پر، اور وہ وہیں پہنچے تھے حجت الوداع کے موقع پر، اور آپ نے 63 اپنے ہاتھ سے، اور پھر جو ہے باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی طرف سے ذبح فرمائے. اور اس میں روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ صف میں کھڑے ہوئے تھے، اور ایک اونٹ جب گرتا تھا نیزہ کھا کر، نہر اصل میں اونٹ کا کیا جاتا ہے کہ اس کے یہاں یہ گردن اور جسم جہاں ملتا ہے، یہاں اصل میں نیزہ مارا جاتا ہے کہ خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اس کو گرانا اور گرا کے ذبح کرنا آسان نہیں ہے. پھر جب خون اتنا بہ جاتا ہے تو پھر وہ خود گرتا ہے ایک طرف کو، پھر جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو وہاں یہ نقشہ بتایا گیا ہے کہ ایک اونٹ گر جاتا تھا تو دوسرا خود آ کر حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، گویا کہ ان کے اندر بھی ایک احساس تھا کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ہاتھوں آج ذبح ہو رہے ہیں. فرمایا فذکر اسم اللہ علیہا ثواب، تو لو اللہ کا نام ان پر ان کو صف میں کھڑا کر کے. فاذا وجبت جنوبها، اور جب ان کے پہلو جو ہے وہ ٹک جائیں، یعنی وہ ایک طرف کو گر پڑے اور ان کا جو ہے وہ اتنی، فکلوا منها واطعم القانع والمعتر، تو کھاؤ ان میں سے خود بھی اور کھلاؤ ان کو بھی، کہ قانع ہیں، قناعت کیے بیٹھے ہیں، وہ مانگتے نہیں پھر رہے، اور کھلاؤ ان کو بھی کہ جو بے قرار ہو گئے ہیں اور مانگتے پھر رہے. تو قانع تو وہ ہے جو قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی احتیاج اور اپنی مفلسی جو ہے اس کو، وہ اپنی عزت کا پردہ اس کے اوپر دیے ہوئے ہیں. اور معتر وہ ہے کہ جو اس حد تک بے چین ہو گیا ہے کہ خود نکل آیا ہے مانگنے کے لیے. کذالک سخرناها لکم، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اونٹ جیسی شے، اور کس طرح انسان کے قابو میں اس کو لے آئے اللہ. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ آیت بھی بہت اہم ہے. یہ جان لو کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، نہ تو ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون. ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک پہنچنے والی چیز تو ایک ہی، اور وہ تقوی ہے. اگر وہ ہے تو اللہ تک پہنچ جائے گی، وہ نہیں ہے تو چاہے کتنی ہی رقم خرچ کی ہے ریا کے لیے اور نام و نمود کے لیے، اور اخبارات میں بھی چھپوا دیا ہے کہ 15,000 کا میڈا لیا ہے، کوئی دھیلے کی قیمت اللہ تعالیٰ کے میدان میں اس کی نہیں. ہاں تقویٰ ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ نے ان حیوانات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ لو تم اللہ کی تکبیر کرو، اور اس چیز پر کہ جو ہدایت اس نے تمہیں دی ہے. وبشر المحسنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت سنا دیجئے. اگلی آیت جو ہے آخری آیت اس 5ویں رکوع کی، اس کا تعلق اصل میں 6ویں رکوع کے مضمون سے ہے، لہذا میں اس کا ترجمہ اس وقت نہیں کر رہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.